الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ولهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعمى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ان اجتماعات جمعہ میں قرآن مجید کی جن سورتوں کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، ان میں آج سورۃ اللیل ہے کہ جس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اس سے ما قبل سورۃ الشمس، اس کے مضامین کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ دونوں سورتیں بھی جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات کئی مواقع پر سامنے آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف یہ بھی ایک پیر ہے، جوڑا ہے، جڑواں سورتیں ہیں. سورت الفلق سورت الناس یہ بھی ایک پیر ہے، جڑواں سورتی. اکثر سورتیں قرآن مجید میں اسی طرح جوڑوں کی شکل میں، انہی میں یہ جوڑا بھی ہے، سورت الشمس اور سورت اللیل. چنانچہ ظاہری مشابہت اور مناسبت بھی ہے، دونوں کے آغاز میں قسمیں ہیں، ان قسموں میں بھی خاص طور پر متضاد اور متقابل چیزوں کو نمایاں کیا گیا، دن اور رات، روشنی اور تاریکی، زمین اور آسمان وغیرہ وغیرہ. اس صورت میں ایک اضافی جوڑا آ رہا ہے، نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل. دونوں صورتوں میں قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں. ایک کا آغاز والشمس وضحاها، سورج جو روشنی کا ایک عنوان ہے، سمبل. دوسرے کا آغاز واللیل اذا یغشا، رات جب وہ ڈھانپ لے، تاریک ہو جائے. یہ جڑواں صورتوں میں یہ آپ دیکھیں گے اس قسم کا ایک تقابل ہوتا ہے اور ایک بیلنس ہے جو ہمیں ملتا ہے. معنوی اعتبار سے جو سورۃ الشمس کا اصل مضمون تھا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اس میں جو صلاحیتیں، جو کیپیسٹیز کی ہے، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو استعدادات ہیں، ایک طرف جائے تو فرشتوں سے اوپر اس کا مقام، دوسری طرف جائے تو ادھر بھی اس آخری انتہا کو پہنچ سکتا ہے کہ درندے بھی شرمائیں اس کے کردار کو دیکھ کر۔ یہی نفس ہے۔ شرک کو پر عمل کرنا اور برائی پر عمل کرنا، یہ بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر ایک۔ جانوروں کے اندر بھی، درندے بھی، سب درندگی میں ایک سے نہیں ہیں۔ سارے جانور جو ہیں، اب درندگی اور شرک کا جو پہلو ہے وہ آپ دیکھیں گے مختلف جانوروں میں، اب ان کی اپنی کیپیسٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے۔ تو انسانی نفس کے اندر جو کیپیسٹیز ہیں وہ انتہا درجے کی ہیں، آن بوتھ سائڈ، دونوں طرف، ایک طرف فرشتے سے اوپر اس کا مقام ہے، اور پھر اس کے اندر ایک خاص شے جو رکھی ہے، نفس لوامہ جسے کہا گیا، ضمیر، کانشینس، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ خیر اور شر کی تمیز بھی اس کے اندر ہے، اور صرف تمیز ہی نہیں ہے، ایک اور بہت اہم شے جو وہ نفس، وہ لوامہ، نفس لوامہ ضمیر کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کیا چیز مطلوب ہے، کیا پسندیدہ ہے، کون سے انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ ایک تو ہے صرف تمیز کر کے بتا دینا یہ اچھا ہے یا برا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی انڈیکیٹ کر دینا کہ یہ ہے جو مطلوب ہے اور یہ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ نفس کے اندر جو فیکلٹیز اللہ نے رکھی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی، اور جیسے کہ اس کو بنایا اور سنوارا اور اس کے اندر جو استعدادات رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں جو طغیانی کا ایلیمنٹ ہے اور جو پستی کی طرف جانے کے رجحانات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیے، سمجھا دیے، اور جو خیر کی طرف جانے والے رجحانات ہیں اور تقویٰ کے رجحانات ہیں ان کی بھی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کے اندر وضیحت فرما دی، سمجھ دے دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور اسی کے حوالے سے یہ بات بھی آئی کہ محض یہ نہیں ہے کہ اس طرح کچھ انسانوں کی تقسیم ہو جائے گی، کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے، اور آپ جو ہے اس کے بعد اکیڈیمک ایک ریسرچ کریں کتنے ادھر گئے کیوں گئے، کتنے ادھر گئے کیوں گئے، نہیں، اس کا انسان کی عاقبت، انجام، اس کے مستقبل سے بڑا گہرا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھا بھی دیے اور دونوں کے لیے انسان کو موقع بھی فراہم کر دیا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق واقع ہونے والا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، باقی سب کون ہیں؟ وقد خاب من دساہا، اسی کی تشریح ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے۔ اب یہ جو مضمون تھا سورۃ الشمس کا، اسے کھولا گیا سورۃ اللیل، خیر کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، انسان کے اندر وہ کیا اوصاف ہوں کہ جن کو اگر وہ ترقی دے تو پھر وہ صراط مستقیم کی طرف جا سکتا ہے اور خیر کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ کون سی اس کی بیماریاں ہیں نفس کی جن کو اگر انسان نے توجہ نہ دی، قابو نہ پایا، اور وہ اس کے اندر جو ہے جڑ پکڑ گئی، فروغ پا گئی، تو پھر وہ بدترین انجام کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ ہے اصل میں موضوع سورۃ اللیل، اور جب میں اس کا ترجمہ کروں گا، خاص طور پر جو آخری آیات تھے ان کے بارے میں تو مفسرین کا اجماع ہے تقریباً کہ آیات کا، ان آخری آیات کا مصداق ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بحث سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ انسان اس خیر کے رستے پر چلتے ہوئے اور فطرت کے رستے پر چلتے ہوئے جو اعلیٰ ترین مقام اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے, چوٹی کا مقام و صدیقیت ہے جو خود اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. اگرچہ انسانوں میں سب سے زیادہ افضل بلند ترین وہ کون ہے, انبیاء کرام اللہ کے رسول علیہم السلام, لیکن ان کا معاملہ کیا ہے, وہ ایک شخص اپنی ذاتی محنت سے وہ مقام حاصل نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اور اسی بحث میں یہ بات آئے گی, جو شخص یہاں تک پہنچا ہوتا ہے اس مقام صدیقیت کی طرف جس کے اپنے رجحانات اس طرف کے ہوتے ہیں, انہی صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو منتخب کر کے رسالت کا یا نبوت کا تاج پہنا دیتے ہیں. اور وہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل بھی ہوا اور یہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. اب جو سب سے اونچا مقام ہے وہ کون سا ہے, اور اس سے پہلے بھی انسان ذاتی حیثیت میں جہاں تک جا سکتا تھا اس کی جو کیپیبلٹی تھی وہ صدیقیت تھی, اور اس کی جو گواہی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما, سمجھ عطا فرما, اس رستے پر چلا. اس راستے کو کوالیفائی کیسے کیا ہم نے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن سے تو راضی ہے, جن سے تو خوش ہے. پروردگار جو تیری نگاہ میں کامیاب لوگ ہیں, جنہیں تو نے سرٹیفائی کر دیا کہ ہاں یہ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے, ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا. اب یہ کون ہے اس کی وضاحت سورہ نساء میں ہے. منعم علیہم, لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا, فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار عنوانات ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ ان منعم علیہم لوگ, وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, ان میں چار طبقات ہیں. ٹاپ پر تو انبیاء ہیں لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب. اس کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے, سب سے اونچا مقام ہے, وہ صدیقیت کا ہے, پھر شہادت, پھر صالحیت. اب اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ راستہ جو ہے جس نے انسان, جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا, جو تقویٰ کے رستے پر چلا, اس کی معراج صدیقیت. چونکہ اس میں وہ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جو اونچے مقام تک لے جانے والے ہیں, لہذا یہاں ذکر کس کا ہو رہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا اس سورہ مبارکہ کے آخر, جو الصدیق الاکبر ہے پوری امت میں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین, محترم ترین ہستی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, پوری امت کا ایمان ہے. اہل تشیع کا معاملہ مختلف ہے, لیکن ان کے ہاں بھی جو روایات ہیں ان میں سے بہت سی روایات بالکل انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ مقام ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو نہ مانے, وہ الگ ہے. تو یہ ہے اس صدیقیت کے اجزائے ثلاثہ یہاں پر زیر بحث آئیں گے, کہ وہ تین بنیادی اوصاف جن سے انسان اس پٹڑی پر چڑھ سکتا ہے اور اس مقام تک پہنچ سکتا ہے, وہ کون سا. وہ تین کون سے ہیں؟ وہ خاص موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لے, یعنی جب پوری طرح رات تاریک ہو جائے, چھا جائے, ہر چیز کو گویا ڈھانک لیا اس نے, یہ تاریکی کی انتہا ہے. والنہار اذا تجلی, اور قسم ہے دن کی جب خوب روشن ہو جائے, یہ تاریکی اور روشنی متضاد چیزیں. وما خلق الذکر والانثی, اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں نر اور مادہ. دیکھیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اگرچہ بالکل متضاد ہیں, ایک دوسرے کے متخالف ہیں, برعکس ہیں, لیکن دونوں مل کر ہی ایک بڑی چیز کو پورا کر رہے ہیں, مقصد کو کی تکمیل کر رہے ہیں. کائنات کا جو مقصد ہے اس کے اندر وہ دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے. اسی طریقے سے نر اور مادہ ایک دوسرے سے, جن سے مخالف کہلاتی نہیں, لیکن یہ ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا رول ہے, اپنی اپنی جگہ دونوں کی اہمیت ہے. مخالف ہونے کے باوجود ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا یہ معاملہ ہے. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری محنت جو ہے وہ بھی بھانت بھانت کی ہے. ایک ترجمہ کیا ہے کسی نے بڑا خوبصورت, مختلف ہے, اس میں بھی بہت سارے شیڈز ہیں, وہ بھی بہت مختلف اور باہم متخالف ہے. اب اس کو اگر پچھلی صورت سے جوڑیں گے تو وہی ایک راستہ ہے فسق و فجور کا, ایک ہے تقویٰ کا. ایک ادھر بھاگا جا رہا ہے, دوڑ رہا ہے اس طرف, اور ایک ادھر کوشش کر رہا ہے. ان سعیکم لشتا, انسان کے اندر بھی دونوں طرح کے افراد موجود ہیں, ہر دو طرح کے کردار موجود ہیں. فرشتہ صفت لوگ بھی ہیں اور درندوں کو شرمانے والے کردار بھی مل جائیں گے. دنیا پرست بھی ہیں, وہ بھی محنت کر رہے ہیں, محنت سے مفر نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, بش کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہوگی؟ رمسفیلڈ جو ہے وہ پاؤں پسار کر سوتا ہوگا, راتوں کی نیندیں ان کی نہیں اڑی ہوئی. یہ جو بلینئر ہوتے ہیں ان کو رات کو جو ہے وہ خواب آور گولیوں کو سہارا لینا پڑتا ہے سونے کے لیے. ان کا دن رات ایک ہوتا ہے, محنت, بے پناہ محنت. رخ ہے دنیا پرستی کا, فرعونیت, قارونیت, لیکن محنت سے تو مفر نہیں ہے. اور ایک محنت وہ تھی کہ جس کا کلائمیکس وہ ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی, اور پھر آپ کے صحابہ نے اس وقت پر محنت کی. دونوں اپنی جگہ ہیں. سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو مشرک ہیں یہ بھی انفاق کرتے ہیں, لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ بھی مسلمانوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھا رہے ہو, لیکن کس کے لیے؟ باطل کے لیے, حق کا راستہ روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, انفاق کر رہے ہیں, اور وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جاتے ہیں اپنے باطل نظام کے لیے. تو محنت تو سب کر رہے ہیں, ان سعیکم لشتا, لیکن ان میں بھی زمین آسمان کا فرق. پھر اس میں بھی شیڈ بہت سے ہیں, خیر کی محنت کے بھی بہت سارے درجات ہیں, اور جو شر کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں ان میں بھی بے شمار شیڈ. اگر وہاں پر ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے جو ہے مشقی القلب لوگ تھے, تو انہی مشرکین میں سے بعض محتد مزاج بھی تھے. ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ کو جو ایک ٹرائبل سپورٹ ہے, فیملی سپورٹ, وہ پرووائڈ کیے رکھی ہے زندگی کے آخری سانس تک. تو بڑی متنوع قسم کی تمہاری جو ہے وہ محنت اور مساعی ہے, اور اسی کے نتیجے میں یوں سمجھ لیجئے کہ نتیجہ بھی اسی طریقے پر ہوگا. ایک تو انتہا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے باغی ناشکرے ان کے لیے جہنم. لیکن اس جہنم میں بھی عذاب کی سینکڑوں شکلیں, اور جنت میں بھی بے حساب درجات. تو ان سعیکم لشتا, اب اس کے اندر یہ سارا مفہوم جو ہے وہ موجود. فاما من اعطا واتقا, اب بات آ رہی ہے آگے, وہ جو خیر کا انجام ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, جن سے اللہ راضی ہے, جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے, ان کے بنیادی اوصاف کیا ہیں؟ یعنی ہمیں بتایا گیا کہ ان اوصاف کو پروان چڑھاؤ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, ترجمہ ہوگا جس شخص نے اپنا مال دیا, اعطا دینا. اب اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, زکوٰۃ ادا کریں, صدقات واجبہ ادا کریں, جن لوگوں کی حق اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے مال میں ان کا حق ہے, وہ حق ان کو ادا کریں. پڑوسیوں کی خبرگیری ہے, رشتہ داروں کا وہ جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے, جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس سے تو بات پرس ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ یہ بنیادی وس بھی ہوتا ہے انسان کے اندر, انسانیت کا اصل جوہر کیا ہے, رقت قلبی, ہمدردی, کسی کو پریشانی اور تکلیف میں دیکھ کر دل کا پسیچنا, کسی کو مشکل میں دیکھ کر تڑپنا, اس کا درد محسوس کرنا, اس کے درد کو بانٹنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا. جو مالی مشکلات سے بھی دوچار ہے اس کو اگر اپنے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے اس کی مدد کرنا, بنیادی وصف انسان کا جو ہے وہ جوہر, انسانیت کا جوہر, وہ ہمدردی ہے, رقت قلبی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ من یحرم الرفقہ حرم الخیر کلہ, جو شخص اس دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم. یہ ایک بہت بنیادی شے ہے, اگر یہ نہیں ہے تو چاہے وہ بڑا نمازی ہو اور بہت کچھ اور ظاہری اسلامی شاعر کا اہتمام کرتا ہو, اصل خیر سے محروم. من یحرم الرفقہ فقد حرم الخیر کلہ, اچھا جس کے اندر یہ وقت ہے وہ پھر اپنا مال خرچ کرتا ہے, ورنہ ہر شخص اپنی ذات میں خود غرض ہوتا ہے, یہ مال میرا ہے میں کیوں دوں کسی دوسرے کو. لیکن جب یہ انسانیت کے جوہر اندر ہے, وہ فطرت, تو وہ مال دے کر خوشی محسوس کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, یہ وقت ہے جو بنیادی طور پر اہم ترین ہے اس خیر پر رستے, خیر کے رستے پر آگے بڑھنے کے لیے, جس کا اعلیٰ ترین مقام مرتبہ صدیقیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو معلوم ہی ہے, نزول وحی کے آغاز سے قبل کی زندگی آپ کی, خدمت خلق, جو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تھی, جس ذریعے سے بھی عطا فرمائی تھی, وَوَجَدَكَ عَائِدًا فَأَغْنَى, اگلی سورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا گیا کہ سورت اللیل, سورت ابی بکر, وسورت الضحا, سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورت اللیل جو ہے یہ سورہ ابی بکر ہے, یہ صدیقیت سے ہے, اور سورت الضحا جو ہے وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, یہ ربط ہے اگلی سورت کے ساتھ. لیکن جو وقت تھا وہ آپ ذہن میں تازہ کیجیے, جتنا مال تھا اس کا ڈھیر لگ گیا تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کہ اس پر سب اختیار آپ کا ہے, تو کہاں خرچ ہو رہا تھا؟ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسافروں کی خبرگیری فرما رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں. اور اسی کا عکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں, سیرت میں موجود ہے. دشمنوں میں نے گواہی دی ہے ان کے بارے میں کہ وہ بھی یتیموں کی اور غریبوں کی خبرگیری کرنے والے تھے، بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے تھے، بڑے بڑے مشرکین پر ان کے احسانات تھے، بہت سی روایات، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سے مواقع پر سرداران قریش نے اعتراف کیا کہ ابو بکر صدیق کے فلاں احسان ہیں لہذا ہم اس کو یہ جواب نہیں دیں گے، اس وقت فلاں فلاں احسانات ہیں جن کا ہم بدلہ نہیں اتار سکے۔ تو فاما من اعطا، گویا کہ آغاز وحی سے قبل، ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ بس موجود تھا، خدمت خلق، دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، ہمدردی، سب سے بنیادی وصف یہ۔ چنانچہ اگلی آیت میں جو اس کے کنٹراسٹ میں دیے گئے ہیں وہ اوصاف سے جو انسان کو بدترین انجام تک پہنچانے والے ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فاما من بخیلا، ساتھ ساتھ کنٹراسٹ بھی دیکھ لیجیے، اعطا کے مقابلے میں بخل، جس شخص کے اندر بخل ہے اس کے لیے خیر کے رستے پر آگے بڑھنا بہت مشکل، اور یہ بخل کب پیدا ہوتا ہے؟ جب خود غرضی حد سے بڑھ جائے، میرا مال ہے میں کیوں کسی پر خرچ کروں، ٹھیک ہے یہ غریب ہے، قلاش ہے، اس وقت فقر و فاقے سے ہے، اس نے محنت نہیں کی، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اب اپنا انجام جو ہے اسے خود بھگتے، میں اپنا مال کیوں دوں اس کو، میں اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیوں بچا کر نہ رکھوں؟ بخل کی بنیاد یہ، وہ بنیادی انسانی ہمدردی نہیں۔ تو اوصاف صدیقیت میں سے، خیر کے اوصاف میں سے سب سے پہلا اعطاء، ابناء نو کی ہمدردی میں، خدمت خلق کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر جو صدقات واجبہ ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، جو ضروری اللہ تعالیٰ نے جن مدوں میں کہا کہ مال خرچ کرو، اس میں تو وہ یقیناً کرے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ فاما من اعطا واتقا، دوسرا بس بیان ہوا، جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی، پرہیزگاری کی روش اختیار کی۔ اب دیکھیں، ایک تقویٰ کا مفہوم وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتا دیا گیا دین میں یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روک دیا، جو اللہ کو ناپسند ہے، اسے بچ جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور سب سے بڑی شے جسے بچنا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو، ناراضگی سے بچو۔ اس کو انالائز کریں گے تو پورا دین اس میں آ گیا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان طے کر لے اللہ کے ہر حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان پر عمل کرنا۔ یہ تو ہے ایک تقویٰ کا مفہوم جو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ فرمایا قرآن کے بارے میں کہ ہدل للمتقین، قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اور وہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے متقی ہے، تقویٰ جن کے اندر ہے، اب انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ تقویٰ ہے کہ وہی جو اندر ایک بیلنس اللہ نے نصب کر دیا ضمیر کی شکل میں، خیر اور شر کی ایک تمیز، اس کے حساب سے اس کو آبزرو کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس کے برعکس روش جو ہے اس کے بارے میں فرمایا واستغنا، اگلی آیت میں جو اس کے مفت بالکل کنٹراسٹ میں جو وصف دیا ہے، ایک ہے تقویٰ کی روش اور ایک استغنا ہے۔ ٹھیک ہے، ضمیر کچھ بھی کہہ رہا ہے، فائدہ ہے میرا اس میں، یہ غریب ہے، اس کا مال میں ہڑپ کروں، وہ چاہے اس کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ روتی رہیں اور مجھے بددعائیں دیتی رہیں، اس وقت مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور چاہے ضمیر کتنا ہی ملامت کرتا رہے، اس کی آواز کو ایک طرف رکھ کر مجھے اپنا فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے استغنا، بے پرواہی، ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنا۔ اسی طریقے سے اللہ اور رسول نے دین تو پوری زندگی میں اللہ اور رسول کے اطاعت کا نام ہے، لیکن کچھ باتوں پر عمل کیا، کچھ پر بالکل توجہ نہیں ہے، یہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں، یہ تو اب ہم نہیں کر سکتے، یہ استغنا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے انسان یہ دیکھے کہ کہیں اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ تو نہیں رہا، کہیں ان کے بتائے ہوئے رستے کے مخالف سمت میں قدم تو نہیں اٹھ رہا۔ اور ایک ہے بے پرواہی سے دوڑتے چلے جانا اور زندگی کے سفر کو طے کرنا اپنی مرضی کے مطابق، یہ اس کے برعکس روش ہے۔ تو صدیقیت کے اوصاف میں پہلا تو ہوا اعطاء، اور دوسرا وہ جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے، اور جب معلوم ہو گیا کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے کیا ناپسند ہے، تو اب اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے دوسرا بس۔ وصدق بالحسنى، اور تیسرا بس فرمایا، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ کہا گیا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، صدیقیت کے مقام کو پہنچنا ہے تو اب تیسرا وصف یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ سب سے اچھی بات ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اس کی تصدیق کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی تصدیق کرنا کہ ہاں اس دنیا میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں نیک اعمال کر کی جزا ہمیں جنت کی شکل میں ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پھر بدترین انجام ہمارا منتظر ہوگا۔ وصدق بالحسنى سے مراد یہ لی گئی کہ جزا و سزا کے دن کی یا جنت کی تصدیق کرنے والے کہ وہاں پر اصل میں اجر ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کو اگر عموم پر رکھے تو یہ بھی انسانی طبیعت کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ ایک اعلیٰ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ انسان ہر اچھی بات کی تصدیق کرے اور تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر ہر بات کو ایویلویٹ کرے کہ ہاں یہ صحیح ہے غلط ہے حق ہے باطل ہے، اور جو بات حق نظر آئے اس کی تصدیق کرے۔ یہ ہے بس، یہ انسانی بس ہے جو بہت قابل قدر، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ تعصبات مختلف ہوتے ہیں، کوئی نسلی تعصبات ہیں، کوئی علاقائی تعصبات ہیں، کوئی یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم نیچے ہو جائیں گے وہ اونچے ہو جائیں گے، یا ان کی بات مان لی تو پھر یہ تعیشات بھی ہیں یہ تو ترک کرنے پڑیں گے، سو قسم کے، ہر قسم کی جو ریزرویشنز ہیں اور تعصبات ہیں ان سے بالا تر ہو کر حق بات کو پہچان کر اس کی تصدیق کرنا، یہ تیسرا بس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس حوالے سے بھی، بلکہ تقویٰ کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا، انہی کی مثال پہلے سامنے آ جائے کہ روایات میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل بھی انہوں نے نہ کبھی شراب پی نہ کبھی کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اور وہ بھی ایک سچے اور صاف گو انسان تھے۔ ابھی اسلام وہی سے تعارف ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے نبوت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی یہ وہی ہے، ضمیر زندہ تھا اور انہوں نے اس کے مطابق اصولوں کی زندگی گزاری۔ تو مثالیں تو ہیں۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ وقت تو ضرور لگایا سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی اس نے ایک لہجے کے توقف کے بغیر قبول کر لیا۔ جن نے گواہی دے دی حق ہے تو اب کوئی دیر نہیں کہ اب اس کو اگر میں نے حق مان لیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے کیا ہوگا، کیا اس مشکلات آ سکتی ہیں، کون سے مفادات جو ہیں میرے وہ اس سے ان پر زد اور آنچ آ سکتی ہے، قطعاً اس کی پرواہ نہیں. یہ ہے وصدق بالحسنى، ان تینوں اعتبارات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لائم ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہ انسانی بنیادی انسانی اوصاف جس کے اندر ہے. فرمایا فسن یسره للیسرى، ہم اس کو سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں، یعنی جنت تک پہنچانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں. یہ اس صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے جو پھر بالآخر جنت کو لے جانے والی ہے، ان کے لیے وہ راستہ کھلا اور ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز. اب اسی کو آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ یہ اوصاف ہر شخص میں اس درجے کے نہیں ہو سکتے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تھے. ممکن ہے کسی میں کسی اعتبار سے کوئی کمی ہو، لیکن خیر کا رستہ تو کھلا ہے، وہ محنت کرے تو آگے بڑھ سکتا. اور اپنے ان اوصاف کو اگر پروان چڑھائے تو مرتبہ صدیقیت تک پہنچ سکتا ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے تو ایسے لوگوں کو ہم معیت مہیا کریں گے، ان لوگوں کی جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کے بعد وہ اس کے برعکس جو اوصاف ہے ان کا ذکر ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یہ جو چیزیں انسان کو اس کے اصل مقام سے روکنے والی ہیں، جو بریک ہے انسان کے اندر، جو رکاوٹیں ہیں، جو پاؤں کی بیڑی بنتی ہیں، ان میں نمبر ایک بخل، جس نے بخل سے کام لیا، دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے ایک شخص اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے، اسے اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، مال کی فراوانی دی ہے اور فقر و فاقہ میں لوگ ہیں اس کے سامنے ہیں، لیکن مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بخل، بخالت. واستغنا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ ضمیر کی آواز پر کان دھرتا ہے، نہ اسے یہ پرواہ ہے کہ ہاں اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اس سے روکا ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، چلا جا رہا بکٹٹ. وکذب بالحسنى، اور جس نے تکذیب کی ہے اچھی بات کی. اب اس میں ایک مفہوم تو وہی ہے کلمہ طیبہ کی، تکذیب کرنا، اور تکذیب کے بہت سے لیول ہیں. آخرت کی تکذیب اپنے عمل سے انسان کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کی زندگی جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا صرف دنیا پر ایمان، دولت پر ایمان، یہ بھی تکذیب ہے ایک شکل. وکذب بالحسنى، جس کی یہ روش ہے، فسن یسره للعسرى، ہم اس کے لیے میسر کر دیں گے، سہج سہج پہنچائیں گے اسے سختی میں، یعنی وہ بدترین انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اس کا راستہ ہموار کرتے چلے جائیں. یہ اللہ کی سنت ہے، جو اس رستے پر بڑھنا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان بناتا چلا جاتا ہے. جو طے کر لے ڈھیٹ بن کر کے نہیں مجھے ادھر چلنا ہے شیطان کے رستے پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی رستے کو سازگار کرتا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، اور کچھ کام نہ آئے گا اس کے اس کا مال جس پر بڑا زوم ہے، یہ مال و دولت کی دنیاوی حیثیت، اذا تردد، جب وہ پڑے گا گڑھے کے اندر. اب یہ کون سا گڑھا ہے؟ وہ جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے اور قبر کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے. ان علینا للہدیٰ، ہمارے ذمے ہے راہ سجھا دینا. یہ ترجمہ بہت موضوع کیا گیا ہے، کھول کر بتا دینا کہ یہ ہے راستہ جنت کو لے جانے والا اور یہ ہے راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا. اس راستے پر بڑھنے کے یہ تقاضے ہیں، اس راستے پر آگے بڑھنے کے یہ اوصاف ہیں. ان علینا للہدیٰ، جیسے کہ بتا دیا وہ خیر کا راستہ جو ہے اس کے اوصاف اجزائے ثلاثہ، اعطاء، تقوی، تصدیق بالحسنہ، اور بدترین انجام کی طرف جانے والے جو اوصاف ہیں بخل، فسق و فجور، استغنا، پرواہ نہ کرنا، اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، بے دھڑک زندگی گزارنا، اور تعصبات اور مفادات کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے سے گریز کرنا، جس میں یہ چیزیں ہیں وہ جا رہا ہے غلط طرح، پہچان لے، آئینہ دیکھ لے. تو ہم نے تو واضح کر دیا ان علینا للہدیٰ، ہمارے ذمے ہے راہ سجھا دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور یہ پہلی بھی، یعنی دنیا میں. مالک و مختار ہم ہی ہیں، وہ ایک ہی، اس دنیا میں بھی مالک و مختار وہی ہے، اور اگر کسی کو خیر کی توفیق مل رہی ہے تو اسے اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار تیرا فضل ہے، تو نے توفیق دی، شکر کی روش. اور آخرت میں بھی کل اختیار کا مالک وہی ہوگا، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں. اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، کل اختیار کا مالک وہ. تو سارا کنٹرول، سارا اختیار تو ہمارا ہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں ہم نے تمہیں سمجھا دیا، اچھا برا سمجھا دیا ہے، اب تمہارا فیصلہ ہے کدھر جانا. اور ہماری یہ سنت بھی تمہارے سامنے آ گئی کہ جس فیصلے کو تم، جس رستے کو تم اختیار کرو گے، ہم وہ رستہ تمہارے لیے آسان بنا دیں گے. وَإِنَّ لَنَارَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، بس میں نے تمہیں انذار کر دیا، خبردار کر دیا اس آگ سے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ مارتی ہوئی آگ. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں نہیں گریں گے، نہیں پڑیں گے، مگر وہی کہ جو انتہائی بدبخت. اب جہنم کے عذاب کی بھی بے شمار شکلیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تفاصیل میں بہت سی باتیں ہیں. ہلکا ترین عذاب جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوگا کہ کسی شخص کے قدموں تلے انگارے ہوں گے اور ان انگاروں کی حدت سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص یوں محسوس کرے گا کہ شاید سخت ترین عذاب مجھے مل رہا ہے، لیکن یہ وہاں کا ہلکا ترین عذاب. اور جو سخت ترین عذاب ہے اس کو تو آپ پوچھے ہی نہیں، ہر طرف سے آگ بند، بدترین، سخت ترین شدت اور حدت، اور اوون کی طرح جیسے بند کر دیا جاتا ہے. سورہ بلد میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سورہ حمدہ میں بھی وہ نقشہ آئے گا، بڑے بڑے ستونوں میں، اور آگ ان پر بند کر دی جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بہت سی شکلیں. اسی طرح جہنم کے عذاب کی وہ شکلیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے بعض آئی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جسے تکذیب کر دی اس کے لیے تو اب بدترین انجام ہے، ہمیشہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ، ہر طرف سے آگ ہے. اور وہی جہنم کے عذاب کی شکلیں یہ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص دنیا میں زکوٰۃ کے اونٹ نہیں دے گا، اپنے اونٹوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، قیامت کے دن بے شمار فربا اونٹ جو ہیں وہ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو اسے پاؤں تلے روندیں گے اور اپنے دانتوں سے اسے کاٹتے رہیں گے، اور ہزاروں سال تک یہ اس پر عذاب مسلط رہے گا. تو جیسے بات آئی تھی کہ شیڈ ہیں بہت سے، جنت کے بھی بہت درجات ہیں، جہنم میں بھی عذاب کی بے شمار شکل. لا یصلاها الا الاشقى، جو انتہائی بدبخت ہیں وہ تو جہنم، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. الذی کذب وتولی، یہ وہ شخص ہے جس نے جھٹلایا تھا، جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق نہیں کی تھی، وتولی اور منہ موڑا تھا. وسیجنبها الاتقى، اب یہ آخری آیات ہیں، فرمایا کہ اور ہم بچا لیں گے اس جہنم کی آگ سے، اس کی حدت سے، اس کی لپٹ سے، اس کو کہ جو انتہائی متقی ہے، اتقا، دیکھیے تقوا وہ بنیادی شے آ رہی ہے جس سے زندگی گزاری ہے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے حضور حاضری ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور معصیت سے روکتا رہا. الاتقا, اور الاتقا جو انتہائی متقی ہے اس سے خاص طور پر مراد لی گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہ آگے وصف کیا آ رہا ہے, الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے, نفس کو پاک کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خاص امتیازات ہیں ان میں بہت ایک نمایاں جو شرف انہیں حاصل ہوا, 6 مسلمان غلاموں کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا, جن میں ایک نمایاں نام حضرت بلال کا بھی رضی اللہ تعالی. کیوں کیا؟ کوئی مفاد تھا؟ ان سے کوئی کام لینا تھا؟ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال کا مالک تھا اس کے پاس گئے, اس نے منہ مانگی, رقم مانگی اور اس حضرت ابوبکر نے دے دی, اور وہ حیران تھا کہ اس شخص کو جو ہے اتنی رقم پر ابوبکر نے خرید لیا. اسی طرح 6 کا معاملہ ہے, یہ خاص ان کے جو فضائل ہیں, ان میں بعض دونڈیاں بھی تھیں. تو الذی یعطی مالہ یتزکا, جس نے اپنا مال دیا ہے, وہ اعطا کا وصف جو ہے کس درجے تھا ان کے اندر, ایمان لانے سے پہلے بھی تھا اور ایمان لانے کے بعد اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. اور صرف اپنے تزکیے کے لیے, اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے, وہی جو بات آئی تھی پچھلی صورت میں, قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور پاک کرنے کا ایک طریقہ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, دیتے رہنا, اس سے اپنا تزکیہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ اس معنی میں بھی ہے کہ جب آپ مال میں سے اپنا وہ پیسے نکال دیتے ہیں, آپ کا نفس بھی اس سے پاک ہو رہا ہے اور آپ کا وہ مال بھی پاک ہو رہا ہے. اصل مفہوم پاکیزگی ہے زکوٰۃ کا اصل مفہوم. تو الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی, اور اس پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ چکانا مقصود تھا. بلال کا کوئی احسان نہیں تھا, ابو فقیہ کا کوئی احسان نہیں تھا, جن کو بھی انہوں نے آزاد کیا ہے تو یہ نہیں کہ ان کے کوئی احسان کا بدلہ چکایا ہے, یہ یک طرفہ خیر ہے, یک طرفہ احسان ہے. اور کس لیے کیا؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, صرف اپنے رب کے روح انور کی طلب, رب راضی ہو جائے, آخرت میں اس کا دیدار نصیب ہو جائے, یہ سب سے اونچا جو مقصد ہے, محرک سب سے ٹاپ. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیات ہیں, اور اس میں تمام مفسرین کا اجماع. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, وہ اپنے رب اعلیٰ کی صرف رضا کے طلبدار ہیں, اس کے روح انور, اس کے دیدار کے طلبدار. ولسوف يرضى, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے, اور لازماً یقیناً وہ راضی ہو جائے گا, رب ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی, اللہ تعالیٰ انہیں اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. وہ جو اگلی صورت میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معین الفاظ میں وعدہ کیا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اسی وعدے کا ایک عکس یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, فرق کیا ہے کہ وہاں پر خطاب کا صیغہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں صیغہ غائب کا ہے, اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا رضی اللہ تعالی. تو یہ ہے سورۃ اللیل, اور اس کے اندر جو یوں کہنا چاہیے کہ مقام صدیقیت, مرتبہ صدیقیت کے جو اجزاء ثلاثہ ہیں خیر کی طرف جانے والے, ان کی نشاندہی کر دی گئی, اور اس کے برعکس وہ اوصاف کے جو انسان کو بدترین انجام تک پہنچانے والے ہیں ان کو بھی پن پوائنٹ کر دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ذاتی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی ان خیر کے اوصاف کو آگے بڑھائیں. وقت اگرچہ نہیں ہے, صرف دو منٹوں میں صرف اشارہ کروں گا کہ ہم نے 59واں, یوں کہنا چاہیے 59ویں سالگرہ منائی ہے ابھی قیام پاکستان کی. 58 برس پورے ہوئے ہیں. عید آزادی جو ہے بڑے شان و شوکت سے منایا گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. زندہ قومیں جو ہیں وہ تو پھر اپنا احتساب کرتی ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ دست قضا میں شمشیر بنتی ہے وہ قوم, ورنہ تو بھیڑے بکریاں ہیں. اپنا احتساب, اپنے عمل کا حساب. اور قرآن مجید کی ہدایات کی روشنی میں ہم کس رستے پر چل رہے ہیں, رب کو راضی کرنے والے راستے پر یا شیطان کو راضی کرنے والے راستے پر؟ اور ذرا اس اللہ کے وعدے کی روشنی میں اپنا حساب کریں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے. یا تو کہیں معاذ اللہ کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ, اور یا اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ وہ ایمان کے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے, اسی وجہ سے وہ آزادی جو 58 سال پہلے ہمیں ملی تھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی, اس کا بڑا حصہ نکل چکا ہے. ہم چاہے کتنا ہی کہیں ہم آزاد ہیں اور اس کے اوپر خوشی کے جشن منائیں, جو حقیقت ہے وہ تو سامنے ہے. یہ انجام کیوں ہے؟ کرتا کوئی ہے بھرتے ہمیں؟ کہہ تو رہے ہیں کہ سارا قصور وہ برٹش نیشنل تھے جنہوں نے کیا, لیکن مجبور ہے کریک ڈاؤن کرنے پر اپنے مدارس کو. کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آزاد قوم کا شیوا ہے. اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں. اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے, یا تو ہم صاف کہیں کہ معاذ اللہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا تھا, ورنہ پھر پوری قوم اپنا حساب, احتساب. ایک دوسرے پر الزام نہ ڈالیں, پوری قوم مجرم ہے. ہر طبقہ جو ہے وہ اپنی جگہ اس جرم میں شریک ہے. یقیناً فرق ہوگا. ان نسا یکم دشتہ, کسی کا جرم زیادہ ہے کسی کا کم ہے, لیکن فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اگر پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور 57 برسوں میں ہم اپنی آزادی کی نعمت سے جو ہے بتدریج محروم ہوئے ہیں, تو پوری قوم کا جرم ہے. اس کا جب تک ہم تعین کر کے اس کا ادالہ نہیں کرتے, تو پھر وہ صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح اس دنیا میں رہ سکے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر احسانات کیے ہیں, پے بپے کیے ہیں, ہمیں ایٹمی صلاحیت تک عطا کر دی. سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں انتہائی پسترین ممالک میں ہونے کے باوجود یہ صلاحیت ہمیں عطا کر دی ہے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کتنا کچھ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور شکر کا تقاضا تو پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی نظام بھی پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر مبنی ہو, قرآن و سنت کا نظام. اور صرف آخری جملہ میں عرض کروں گا, کئی مرتبہ کوٹ کیا ہے, ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے روزنامہ جنگ میں جو اپنے واقعات لکھے تھے, قائد اعظم کے بالکل آخری ایام میں, جو خود قائد اعظم کی زبانی انہوں نے سنا ان کی وفات سے چند دن پہلے, جبکہ ان کے لیے بولنا بھی بہت مشکل تھا, ذرا سا بات کرتے تھے تو ہانپنے لگتے تھے. کیا فرمایا تھا کہ جب میں سوچتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول خدا کے فیض کے بغیر یہ کام ناممکن تھا. ناممکن تھا پاکستان کا بننا, یہ غیبی مدد تھی اللہ کی. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی پوری قوم کے لیے, کہ اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں. یہ الفاظ ہیں ان کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ, جنہوں نے خود سنے اور انہوں نے روزنامہ جنگ میں یہ چھپے. اور واقعتاً کس لیے لیا تھا یہ خطہ زمین؟ جو بیرسٹر فاروق حسن گئے تھے کچھ عرصے پہلے انڈیا میں, اور وہاں آ کر انہوں نے جو وہاں سے آ کر جو رودات لکھی تھی انہوں نے اعتراف کیا کہ جب وہاں وکلاء نے یہ بات کہی کہ پاکستان بنا کر آپ نے اسلام کے حوالے سے کیا اچیومنٹ حاصل کیے ہیں، ہمیں بتائیے کہ جو مسلمانوں کو انڈیا میں حاصل ہے اور وہاں پر آپ کو نہ ہو، کوئی ایک قدم آپ آگے بڑھے ہوں بتا دیجئے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو وہ خلافت راشدہ کا نظام جس کے لیے قائد اعظم نے بھی محنت کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، وہ بہت بڑے محسن اس قوم کے. لیکن یہ کہ ہم نے کیا کیا، تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ راستے، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا، وہ اللہ کی رضا اللہ کی پسند والا یا اس کے مخالف سمت میں جو ہے ہم نے اپنی پوری قومی زندگی کو آگے بڑھایا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنی جگہ اصلاح کرے اور پھر اس ملک میں خلافت راشدہ کے قیام کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے، اس کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہو، اس کے لیے لوگ کمر بستہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.